ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی تشریف آوری سے پہلے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر یہ اہم بات پیش کی جاتی ہے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ اب ہم رمضان المبارک سے بہت زیادہ قریب ہیں. رجب کا مہینہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور شعبان کا مبارک مہینہ بھی ابھی شروع ہو جائے گا. اس کے بعد وہ مبارک مہینے سے بھی ہم انشاءاللہ نوازے جائیں گے. تو اس کی تیاری کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت والے دامت برکاتہم کئی سالوں سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی گاڑی کو جو ہے فوراً پانچویں گیئر میں ففتھ گیئر میں رکھا نہیں جاتا, بلکہ پہلے سے شروع کر کے دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں پھر لیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. تو ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے چونکہ بہت دور ہو گئے ہیں, گزشتہ رمضان تو ایک عرصے پہلے ختم ہو گیا تھا, اس کے انوار اور برکات سے ہم مالا مال ہوئے تھے اور زندگی میں فرق آیا تھا, لیکن زمانہ ہوتا ہے, مسجد سے دوری ہوتی ہے, رحمتوں اور برکتوں سے دوری ہوتی ہے, تو ہماری زندگیوں میں بھی وہ اعمال اور وہ برکتیں نہیں رہتی ہیں. اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیں ایسے مواسم اور ایسے مواقع نصیب فرماتے ہیں جن سے استفادہ کر کے اور جن سے فائدہ صحیح معنی میں اٹھا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ صرف اسی کی شان ہے, اس کا احسان ہے کہ بار بار ایسے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب کرتے ہیں. اور سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ, ظاہر ہے سال کے دوسرے مہینے اس مرتبے کو رکھے ہوئے نہیں ہیں. پورے 30 دن کا ایسا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جس میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول روزانہ مسلادھار بارشوں کی طرح اترتی ہے, اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسان جو ہے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے, انسان کے دل میں برے خیالات جمتے نہیں ہیں, عبادت کو اور ریاضت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ آسان فرما دیتے ہیں. ایسے ملک میں جہاں لمبے روزے بھی رکھے جاتے ہیں ان کو بھی ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کتنا آسان فرما دیتے ہیں. یہ ایک ضروری موقع ہے, ایک مال غنیمت ہے ہمارے لیے, تو اس کی تیاری کی ہمیں خوب فکر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی گاڑی کو پانچویں گیئر میں فوراً نہیں رکھا جا سکتا, تو اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کافی پہلے کرنی چاہیے. اگر ہم پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان المبارک میں جا کر کے پھر ہماری جو تمنائیں ہوتی ہے, جو امنگیں ہوتی ہے کہ رمضان میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ تمنائیں پھر پوری ہو سکیں گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ, حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام روزوں کا ہوتا تھا. تو علامہ ابن رجب الحنبلی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس طریقے سے نماز کے لیے, فرض نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے پیچھے بحسب صلات, بحسب نماز سنتیں رکھی ہیں, تو وہ سنتیں جو ہے انسان کو تیار کر لیتی ہے اصل فرض کے لیے. تو اسی طریقے سے شعبان المبارک, شعبان المعظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنے کا معمول وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے تھا, اور رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے روزے شعبان میں رکھتے تھے. اسی لیے ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے, گول روزے تھوڑے لمبے ہوں گے لیکن ابھی سے ہی اگر ہم نیت کر لیں کہ چلو پورا مہینہ تو نہیں, رمضان المبارک کی طرح پورے مہینے کے روزے تو رکھنے نہیں ہیں, لیکن کم از کم ہم ایک روزہ تو رکھ لیں گے شعبان میں اس نیت سے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کے واسطے یہ روزہ رکھ رہے ہیں. اور اگر ہم ابھی سے ہی اپنے معمولات پر نظر ڈال دیں, ہم دیکھ لیں کہ فرائض ہم سے انجام پا رہے ہیں یا نہیں, ہم فرائض کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں, سنن اور مستحبات ہماری زندگیوں میں موجود ہیں یا نہیں, اگر ان میں کچھ کمی ہے تو ابھی سے ہی اس کی طرف ہم توجہ کریں, اور ابھی سے ہی اس بات کو ذہن میں اتار دے کہ ہمیں روزانہ قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھنا ہوگا, اور جتنا زیادہ ابھی سے پڑھنا ہم شروع کر دیں معمول کے ساتھ وہ اچھا رہے گا, تاکہ رمضان المبارک کے لیے ہمارے ذہنوں میں ہم نے جو بھی معمول طے کیا ہوا ہو اس معمول کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہو, ابھی وہ جو ہے نا صرف پاؤں پارا پڑ رہا ہے, تو ابھی سے ہی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آدھے پارے کی طرف ایک پارے کی طرف وہ لے جائے تاکہ رمضان المبارک جب شروع ہو جائے تو وہ ایک پارے کے اوپر تو آ گیا ہو, اور رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو جائے اور وہ کوشش اس بات کی کرے کہ چلو اب میں روزانہ دو پارے پڑھوں گا تین پارے پڑھوں گا تو اس کے لیے پھر یہ آسان ہوگا. ہم میں سے بہت سے حضرات یہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک تک ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, اور جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جوش میں آ کر کے یہ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو روزانہ ہم پانچ پارے پڑھتے رہیں گے, تو پہلے دن کے لیے ہو جاتا ہے, دوسرے دن کے لیے ہو جاتا ہے, تیسرے دن پھر نفس سستی کر لیتا ہے, اور وہ جو ترتیب ہم نے جمائی ہوئی ہوتی ہے وہ ترتیب بھی نیست و نابود ہو جاتی ہے, اس کی طرف پھر ہماری توجہ رہ نہیں سکتی, اور ایک آدمی کی پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اور رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے میں بھی جو ہے جو بھی اس نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ سارا ارادہ فوت ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز جس کی طرف ہمیں خاص توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ابھی سے ہی ہمیں توبہ شروع کر لینی چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو توبہ ہمیں بار بار کرنا چاہیے, لیکن خاص رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم رمضان المبارک میں اس طریقے سے داخل ہوں کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہمیں نصیب ہو گئی ہو, تو پھر حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہم سنتوں میں سے ایک سنت ہے اعتکاف. اس کا حکم بھی, شرعی حکم بھی ایک اتنی اہم چیز ہے کہ شریعت نے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ فرمایا ہے. اس کا کیا مطلب؟ جیسے کہ ہر علاقے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر مسجد میں اس بات کی کوشش تو ضرور کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی کو ہمیں اعتکاف میں بٹھانا ہے. اگر کوئی ایسی مسجد رہ گئی ہوتی ہے تو وہاں کے ذمہ داران اس بات کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی کو تو اعتکاف میں رکھنا ہی ہوگا, اور وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سنت مؤکد علی الکفایہ رکھا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کسی ایک محلے کی مسجد میں ایک بھی آدمی اعتکاف کرنے والا اگر نہیں رہا تو وہ پورے محلے والے عتاب کے لاحق ہوں گے, ملامت کے مستحق ہوں گے, اس واسطے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے علاقے کی مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھتا, اس لیے کہ یہ بڑی اہم سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اسی واسطے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھے گا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان رہا ہے کہ ہمارے اکابر کے یہاں بھی یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا کہ خاص اہتمام مسلمانوں کی طرف سے اس کا ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اعتکاف کرے, اور ساتھ ساتھ میں اعتکاف بھی ایسی جگہ پر کرے جہاں پہ کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی موجود ہو. اس لیے کہ حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا ہے کہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اعتکاف کی سنت کی ادائیگی بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی وہ اس کو انجام دے, اور اس کو اس طریقے سے انجام دینے کی وجہ سے نہ صرف وہ اعتکاف کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے, یہ ایک روحانی تربیت گاہ بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو روحانی فیض بھی پہنچتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر کے یہاں یہ سلسلہ کئی سالوں سے عرصے دراز سے جاری ہے کہ لوگ اعتکاف کے لیے بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے شیخ کی, اپنے استاد کی, اپنے بڑے کی تربیت حاصل کرنے کی نیت سے بھی آتے ہیں. اسی واسطے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے, اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اس کا خاص اہتمام فرماتے ہیں, اور یہاں مختلف جگہوں سے لوگ فائدہ اٹھانے کی نیت سے, سنت کی ادائیگی کی نیت سے اعتکاف میں شریک ہوتے ہیں. تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جسے وقت حاصل ہو, جس کے لیے آسانی ہو, تو ضرور اعتکاف میں آئے. اگر یہاں تشریف لا سکے تو بہت ہی اچھا ہوگا, اگر یہاں تشریف نہ لا سکے تو کم از کم اپنے علاقے میں اس بات کی کوشش ضرور فرمائے کہ یہ عظیم شان سنت جو ہے ہمارے ہاتھوں ادا ہو جائے. اس کی خاص برکتیں ہوتی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے. اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ مسجد کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. ایک آدمی دس دن کی نیت سے اپنے تمام گھر بار کو چھوڑ کر اس نیت سے آتا ہے کہ مجھے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانی ہے, اور جو دنیاوی مشاغل ہے, دنیاوی ادھر ادھر میرے کام کاج ہیں, ان سب کو پسے پشت رکھ کر کے صرف اس نیت سے آ رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا ہے، پورا سال ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنی نمازوں کے اوقات میں، نمازوں کے بعد اپنی رسمی دعاؤں میں، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ دعائیں بھی کر لیتے ہیں. باقی اگر ہم اپنی ذاتوں پر اور اپنی جانوں کا محاسبہ کریں اور ابھی سے سوچے کہ یہ گزشتہ رمضان سے لے کر اب تک میں نے وہ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے وہ کون سے آنسو بہائے ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سا وہ اچھا کام کیا ہے جس کو میرے دل میں میں قابل ذکر بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. میرے بھائیو، ہم حقیقت میں اس بات کے اور اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں ہمارا رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے بہت ہی زیادہ ناشکری والا ہے، بہت ہی زیادہ ناشکری والا ہے. احسان کے بعد احسان ہمیں ملتا جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں بلکہ ہماری توجہ بھی اس بات کی طرف نہیں جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود ہمیں صبح کے ناشتے سے کبھی محروم نہیں فرماتے ہیں، ہمیں کھانے سے کبھی محروم نہیں فرماتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برستے کہ جس رویے کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ہر آدمی اپنے غریبان میں منہ ڈال کر جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کس قابل ہوں. ہر آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی طرف توجہ رکھ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا حقیقت میں اس رمضان المبارک کے مہینے کے قابل بھی ہیں، ہم اس مہینے کے قابل بھی ہیں. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کہ میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. جب بھی کوئی میری طرف سے کچھ مانگے گا تو میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کہ میں کس کو راستہ بتاؤں. راستہ تلاش کرنے والا انسان اگر کوئی موجود ہو، راستہ ڈھونڈنے والا انسان کوئی موجود ہو، دل میں حقیقی طلب رکھنے والا کوئی انسان موجود ہو، اگر کوئی ایسا انسان موجود ہوگا تو پھر اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور ایک مرتبہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اگر ایک مرتبہ بھی کسی انسان کے اوپر آ جائے تو اس کے لیے کامیابی کے سہرا لگ ہی جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہی ہو جائے گا، وہ سعید ہو جائے گا، نیک بخت ہو جائے گا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَيَّ نَظَرَتَ رَحْمَتٍ فِي الدَّهْرِ يَوْمًا إِنَّنِي لَسَعِيدٌ، کہ اے اللہ اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے اوپر نظر کرم فرمائے گا تو میں ضرور کامیاب ہی ہو جاؤں گا، میں سعادت مندی کی چوٹی پہ لگ جاؤں گا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی ذات سے سب سے پہلے مخاطب ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک عظیم الشان مہینہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہت ہی بڑی رحمت اور بہت ہی بڑی نعمت ہے. ابھی سے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک زندہ رکھے. بزرگوں کا یہ ایک مقولہ منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہم سلم لی رمضان، کہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے لیے صحیح سالم مجھے نصیب فرما، وسلم نی الی رمضان، اور مجھے محفوظ فرما رمضان المبارک تک. ان کی چاہت ہمیشہ یہی ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک اب قریب ہے تو میں زندہ رہوں رمضان المبارک تک، اور رمضان المبارک کا مہینہ مجھے بھی صحیح سالم انداز میں نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالی صحتوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ نصیب ہو اور اس مہینے کی برکتوں سے میں فائدہ اٹھا سکوں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم سب کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آنے والے مبارک مہینے کی ضرور قدر کریں، ابھی سے ہم دعائیں کریں، اور ابھی سے ہی ہم محنت شروع کر دیں کہ معمولات میں اضافہ ہو تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو حقیقت میں. آگے ہمارے حضرت والا کی تشریف آوری سے پہلے بس ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں جو اسی مجلس سے متعلق ہے. بہت کچھ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے مفتی صاحب نے بھی بہت اہم مضامین کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا. اسی پر مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہم ارحم خلفائی، کہ اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قلنا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یروون احادیثی ویعلموها الناس، کہ یہ میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو روایت کریں گے اور لوگوں کو میری احادیث سکھائیں گے. یہ میرے خلفاء ہوں گے جو لوگ حدیث کو طلب کریں گے اور حدیث کو آگے پہنچائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لم یزل الناس فی صلاح، کہ لوگ جو ہے اچھائی میں رہیں گے، لوگوں کے درمیان بھلائی ہوگی. کب تک؟ لم یزل الناس فی صلاح، جب تک کہ ان کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہو، من یطلب الحدیث، جو حدیث کو طلب کرتا رہے گا. جب ان کے درمیان حدیث کو طلب کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا تو ان کے درمیان فساد پیدا ہو جائے گا. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کابرن ان کابرن، جو ہمارے بڑوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حدیثوں کو سکھانے کا اور حدیثوں کو سیکھنے کا، یہ صرف حدیث کے بارے میں نہیں، دین کو سکھانے کا، دین کو سیکھنے کا یہ جو رواج چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ مدارس قائم فرمائے ہیں. میرے بھائیو، یہ بار بار ہم نے سنا ہے کہ یہ مدارس جو ہے دین کے قلعے ہیں، ان میں دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور دین کا جو قلعہ ہوتا ہے وہ اسی لیے تو کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو قیمتی چیز موجود ہے اس پر کسی راہزن کا، اس پر کسی چور اور ڈاکو کا قبضہ کسی طرح نہ ہو، اس لیے کہ وہ چور اور ڈاکو جو ہے نا اس کی حقیقت کو اور اس کی قیمت کو ہرگز سمجھ نہیں سکے گا. تو یہ دینی مدارس، یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو چیز محفوظ کی جا رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیں. جو چیز یہاں تقسیم ہو رہی ہے، جو چیز طلبہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی قیمت ہم میں سے دنیا کی کوئی بھی چیز ادا کرنے کی کوشش کرے اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ صدائیں بھی گونجتی ہیں، یہ باتیں بھی کانوں میں آتی ہیں کہ مکتب کے بارے میں، مدارس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پیسہ دے کر کے جاتے ہیں، ہم تو پیسہ دیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ علماء بھی تنخواہیں لے کر کے پڑھاتے ہیں، تو ہم جو پیسہ دیتے ہیں اور ہم جو قیمت دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. میرے بھائیو، یہ شیطانی خیال ہے. یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. لاکھوں کروڑوں ابجوں روپیے کوئی آدمی خرچ کر لے، پاؤنڈ دے دے، ڈالرز دے دے، اس کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی اس کی یہ ساری دولت جو ہے وہ رائے گاہ ہے. ایک حرف کے مقابلے میں بھی، قرآن مجید کا ایک حرف بھی دنیا کی اور دنیا کی تمام چیزوں کی دولت دین کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ دین کے مدارس، اس میں جو چیز دی جا رہی ہے، یہ سب سے عظیم الشان چیز ہے. جو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوتے ہیں. یہ میرا فریضہ ہے اور یہ آپ کا فریضہ ہے کہ ہم ان کی قدر جانیں اور وہ خود اپنی قدر جانیں. ہم بھی ان کی قدر جانیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں. ان کے دلوں میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرتے ہیں، یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا دنیا کے اندر؟ اور اللہ ہی کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ میں نے اپنا علم تیرے سینے میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تجھے میں جہنم میں ڈالوں، تجھے یہ دولت جو نصیب ہوئی ہے میں نے اس لیے نہیں دی تھی یہ دولت تجھے کہ میں تجھے جہنم میں رکھوں گا، یہ دولت نصیب اسی لیے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان اس کے اوپر ہوتا رہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ طالب علم ہی وہ ہوتا ہے، طالب علم ہی وہ ہوتا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے. طالب علم ہی وہ ہو سکتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. طالب علم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ نصیب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے طالب علم بناتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں، ایک طالب علم یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اتنا اونچا ہے، وہ چیز جو یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے نظر کی نظر میں اتنی اونچی ہے کہ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء اور اولیاء، علماء اور اولیاء کی توہین کرنے والا، کی توہین کرنے والا قبر میں اگر اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا کر کے بھی رکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبر میں جانے کے بعد اس کا منہ قبلہ روح سے ہٹا دیتے ہیں، قبلہ کے رخ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں، اگر میری بات آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ خود جا کر کے دیکھ لیں، آپ خود جا کر کے دیکھ لیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام دیا ہوا ہے، کیا مقام دیا ہوا ہے۔ علماء اپنی تعریف کو تو پسند نہیں فرماتے ہیں، اصل تو ہر آدمی کو اپنے لیے سوچنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت نصیب کی ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ جب یہ بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت نصیب نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن کے پاس یہ دولت موجود ہے ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے سلسلے میں مجھے کس انداز سے معاملہ کرنا چاہیے، ان کے حق میں مجھے کیا کیا سوچنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔